طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله
وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله
السلام عليك يا نبي الله
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
وعلى آلك وصحابك يا
وعلى آلك وصحابك حربك يا نور الله
رسالة جاهد درود السلام پیج نمبر 4 فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نمبر 14 بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا تھا جو آپ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر رحمت بھیجتا ہے اور جو آپ پر سلام پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر سلامتی بھیجتا ہے صلوا علی الحبیب
اللہ تعالی علی محمد
اکرام منڈی باول دین سے اگر عشاء کی نماز رہ جائے تو بندہ وہ سحری کے وقت ادا کر سکتا ہے
ہاں سحری کے وقت میں بھی عشاء کی نماز کا وقت تو ہوتا ہی ہے قضا نہیں ہوتی ہے ادا ہی ہوتی ہے پڑھ سکتے ہیں اگر رہ گئی تھی تو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ
کل کی بات ہے کسی نے مجھے بتایا کہ یہاں گھروں میں یہ مزاج شاید چل رہا ہے کہ عصر کا تھوڑا وقت اوپر چلا جائے تو عصر قضا ہو گئی اور مغرب کا وقت بھی تھوڑا اوپر چلا جائے تو مغرب قضا ہو گئی جبکہ اگر کوئی کہے کہ وقت تو اتنا ہے تو گھر میں کئی لوگ ہوتے ہیں جو ماننے کو تیار نہیں ہوتے تو انہیں کیسے سمجھایا جائے
علم کی کمی ہے یہ اپنے نظام الاوقات چھپے ہوئے بھی ملتے ہیں اپنے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی اس کے نمازوں کے اوقات دیے ہوئے بس یہ لوگوں کا اپنا اپنا ایک ہوتا ہے مغرب میں خاص کر زیادہ بولتے ہیں مغرب میں تھوڑی دیر ہوئے بولا مغرب کا ٹائم نکل گیا حالانکہ کم از کم ایک گھنٹہ 18 منٹ کم از کم ایک گھنٹہ کراچی میں اگر کہے تو یا بہرحال پورے پاکستان میں یہ کہا بہرحال کم از کم ایک گھنٹہ 18 منٹ تو ہوتا ہے مغرب کا وقت البتہ مغرب کی نماز میں اتنی دیر کر دینا کہ ستارے قریب قریب آ جائیں یہ بلا عذر کے مکروہ تحریمی ہے ناجائز ہے نماز اب بھی قضا نہیں ہوئی نماز کا وقت اب بھی ہے پڑھیں گے تو ادا ہے قضا نہیں ہے لیکن یہ تاخیر جو تھی اگر کوئی شرعی عذر نہیں تھا اور تاخیر کر دی تو پھر یہ گناہ گار ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
فیس بک پہ جو سوالات ہیں ان میں ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ کیا روزہ موٹاپے میں کمی کا باعث بن سکتا ہے
جبکہ سحری افطار میں کھانے میں احتیاط کریں اب سحری میں اس لیے لٹ کے کھانا کہ دن بھر نہیں کھانا اور افطار میں اس لیے ڈٹ کے کھانا کہ دن بھر نہیں کھایا تو ظاہر ہے کہ وہ فوائد جو ڈائٹنگ کے وہ حاصل کیسے ہوں گے پھر رمضان شریف میں وہ ڈشیں کھائی جاتی جو سارا سال نہیں کھائی جاتی خصوصاً تلی ہوئی چیزیں رمضان کے دسترخوان کا جزء لا ینفک یہ نہ جدا ہو سکنے والا جزء ہے تلی ہوئی چیزیں تو عام طور پر دسترخوان پہ گھروں میں ہوتی ہیں اور تلی ہوئی چیزیں ظاہر صحت کو نقصان تو کرتی ہیں تو اس لیے مطلب یہ کہ اگر نارمل غذا کھائیں سادہ غذا کھائیں جس میں آئل کم ہو گھی وغیرہ کم ہو تو انشاءاللہ فائدہ کرے گی اب جیسے سحری میں بھی ثقیل غذائیں کھاتے ہیں یعنی ہیوی غذائیں کھاتے ہیں ملائی پراٹھا کھاتے ہیں، انڈا پراٹھا کھاتے ہیں. پراٹھا تو سحری میں میں نے دیکھا کہ یہ عام میں دیکھا، اس لیے میں اس کر رہا ہوں جن کو میں نے دیکھا پراٹھا کھاتے ہیں سحری میں. اب پراٹھا تو پراٹھا ہے، بہت ہیوی ہے، کسان کی غذا ہے. یا جو لوڈنگ ان لوڈنگ کرتے جو مزدور، ان کی غذا اب کھا کے بیٹھ گئے تو یس ہو گئے. فجر بھی جلدی پڑھنی ہوتی ہے نمبر رمضان میں، جلدی جلدی سو جائیں تو یہ کہ پھر پراٹھا ہضم کا ہوگا. پھر موٹاپا بڑھ سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا. رمضان میں بعضوں کا موٹاپا بڑھتا ہوگا. ایک ملک کا مجھے یہ کنفرم جیسا ہی ہے کہ اس میں باقاعدہ اسکیم نکالی تھی، اب بھی ہو سکتا ہے وہ، کہ جو رمضان شریف میں اتنا اتنا وزن کم کر لے اس کو اتنا اتنا انعام. ہمارے اسلامی بھائی کے بیٹے نے وہ انعام حاصل کیا تھا وزن کم کر کے. تو رمضان میں وزن کم کرنے کا یہ کمپین چلانا ملک کو پڑا. اتنے جاڈیے اور موٹے ہو گئے ہوں گے نا جو شاید دروازوں میں پھنس جاتے ہوں، یہ میں مبالغہ کر رہا ہوں وہ تفنن کے لیے. موٹاپا تو دنیا کا مرض ہے. یہاں تک کہ مدنی چینل پر ایک تجزیہ مجھے یاد پڑتا ہے کسی ڈاکٹر نے پیش کیا تھا کہ دنیا میں آدھوں آدھ موٹے ہیں، 50%. اچھا ہر موٹے کو پتا نہیں ہوتا میں موٹا ہوں. یعنی یہاں موٹے سے مراد کہ وزن زیادہ ہونا. آپ اپنے اوپر غور کریں، اطراف میں غور کریں، آپ کو نارمل وزن والے کم نظر آئیں گے. بازار لگتا ہے کہ نہیں نہیں یہ صحیح ہے، وزن کریں گے تو پتا چلے گا. پھر وزن ہی سے پتا چلنا ضروری نہیں ہے، پیٹ ناپنا پڑتا ہے. اگر پیٹ بھی ناپے نا تو اصل موٹاپے کا تعلق پیٹ سے ہوتا ہے. وہ پیٹ کی 30 سے 35 کے درمیان ہے تو وہ نارمل ہے، اس سے گئی اوپر تو یہ موٹا ہے. چاہے دبلا پتلا ہوگا پیٹ پھولا ہوا ہوتا ہے تو غذا پیٹ میں جاتی ہے. کسی کے پورے بدن میں چربی چڑھتی ہے، کسی کے پیٹ پہ چربی چڑھتی ہے.
آج کل ایک پرابلم ہے فیٹی لیور کا، لیور پہ چربی، یہ زیادہ پرابلم ہے، لہذا بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے. تیل والی غذائیں کھانے سے لیور پر چربی جو چڑھتی ہے، اس کا بعض اوقات موٹاپے کا بھی اتنا اس کو پتا نہیں چلتا، کیونکہ وہ جگر یعنی جو فیٹی لیور، یہ ایک میڈیکل میں ایک ٹرمینالوجی، ایک اصطلاح چلی ہے فیٹی لیور، کہ اس کا جو لیور ہے نا اس کے اوپر چربی چڑھی ہوئی ہے، وہ فیٹ ہوا ہوا ہے، اس کی وجہ سے لیور کے فیل ہو جانے اور لیور کے فنکشن نہ کرنے کے مسائل کافی حد تک بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ ٹھیک ٹھاک پرابلم کا شکار ہو جاتے ہیں پیشنٹ. ہاں لیکن فیٹی لیور ہوتا ہے، تو اپنے اندر یہ ضرور یاد رکھیے، یہ سب اسی جو تیل گھی والی چیزیں اور اس طرح کی جو مایونیز اور وہ جو چیز والی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، زیادہ تر وہ کھانے سے بھی فیٹی لیور ہو جانے کے اندیشے ہوتے ہیں، اور یہ پھر بہت زیادہ مسائل پیدا کرتا ہے فیٹی لیور.
ہر چیز میں چکناٹے ہیں، چکناٹے بھری ہوئی ہیں. پتلا یہ سمجھتا ہے یار میرے کچھ نہیں ہے، میرے کچھ نہیں، دھاڑ کر کے ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں. پتا اب ظاہر ہے کہ تعلقات دعوت اسلامی کی وجہ سے بہت ساروں کی معلومات ہوتی ہے، پتلے پتلے ہارٹ فیل ہوتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جتنا بھی کھائیں اپنے کا موٹے ہیں، وہی وہ لیور والا کلیجی میں چربی چڑھ گئی، ادھر ادھر کولیسٹرول وغیرہ چڑھ گیا، تو کولیسٹرول چڑھ گیا تو کولیسٹرول موٹا تھوڑی کرتا ہے، وہ خون میں ہوتا ہے. ٹرائیگلیسرائڈز بڑھ گیا تو خون کی رگوں کے ارد گرد وہ گارا جمع دیتا ہے، خون کا دوران خون کا بہاؤ تنگ ہو جاتا ہے، وہ بائی پاس کا آپریشن کرنا پڑتا ہے، جس میں آدمی کے مطلب پھر کس کام کا. ڈنٹ پڑ گئے گاڑی میں تو ڈنٹ کے بعد وہ گاڑی کی قیمت فرق آ جائے گا نا. تو یار ڈنٹ ہی نہیں ہے، انجن ہی خراب ہے، دل مطلب کا مسئلہ کر دیا نا بائی پاس والوں نے. اس لیے وہ 100 دوا کی 1 دوا پرہیز ہے، اللہ نصیب کرے ہمیں، بولنا آتا ہم کو بھی، اللہ کرے کہ ہم واقعی پرہیز کرنے والے بن جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جس طرح اسلامی اصطلاح میں داڑھی موندنا یعنی شیو کروانا اور ایک مٹھی سے کم کرنا یہ ناجائز ہے اور حرام ہے، اب یہ انجام کی دکانوں پہ یہ کام کیا جاتا ہے، یعنی کسی کی شیو کرنا کیا یہ بھی ناجائز اور حرام ہے، یا کروانا ناجائز اور حرام ہے، اور اگر یہ کرنا بھی ناجائز ہے کسی کے تو اگر کسی کی انجام کی دکان ہو تو کیا کرے، لکھ کے لگائے یا اس کو اس سے کس طرح بچ سکتا ہے؟
داڑھی مونڈنا یا ایک مٹھی سے کم کرنا قطر کے یہ حرام ہے. اب قدرتی داڑھی بڑی آئی نہیں ہے، چھٹی ہے یا نکلی نہیں ہے تو وہ تو ظاہر گناہ گار نہیں ہے، آ گئے اب کاٹ دی تو اس کے لیے اب حجام یہ کام کرے گا نہیں تو یہ بھی گناہ گار ہوگا. اور اس کی اس داڑھی مونڈنے یا داڑھی ایک مٹھی سے کم کرنے کی جو اجرت ہے یہ خبیث، ایک اصطلاح ہے شرعی، خبیث ہے تو یہ بھی حرام ہوتی ہے. تو اس لیے مطلب یہ کہ داڑھی مونڈنے کام نہیں کرنا چاہیے، نہ داڑھی ایک مٹھی سے کم کرنے کا کام کرنا چاہیے. ہاں لکھ کر لگا سکتے، بعضوں نے لگایا بھی ہے، سوشل میڈیا میں بھی چلا ہوا ہے اس طرح کا کہ وہ لکھ کر لگایا ہے کہ یہاں صرف بال بنائے جاتے ہیں، داڑھی مونڈنے اور گٹائی نہیں جاتی ایک مٹھی سے، لکھ کر لگا دینا اچھا ہے. جبکہ خود سر ذہن بھی ہو توبہ کرے کہ نہیں کروں گا وغیرہ. خبیث آمدنی کے بھی تو مسائل ہیں، وہ توبہ سے پاک تو ہو نہیں جاتی. اللہ تعالی حلال روزی عطا فرمائے.
ضرور یہ میری مدنی منی ہے، انابی اطالیہ، تقریباً 2 سال 5 مہینے کی ہے. آج الحمدللہ عز و جل نے روزہ رکھا ہے، وہ یوں کہ ہمارے ساتھ سحری کی صبح اور سارا دن جو ہے مطلب بچوں کی امی نے جب بھی کچھ کھانے پینے کا کہا کہ کچھ کھلا دوں کچھ کھلا دوں تو بچی نے الحمدللہ یہی کہا کہ مما میرا روزہ.
ایسے بھی مجھے چھوکرا بڑھنے 2 مہینے جو ہے، الحمد للہ رمضان نے پہلے ڈیچ روزہ رکھ لی ہے کہ گھر والوں کافی چوا ہے کہ نہ کھانا کھا لو پانی پی لو بپورے سوارے انہیں سرگی تو کری کہ نہیں بھی گھر والے ساتھی نے سرگی کرن ٹانے چیڑی نہیں میں روزہ رکھوں گا میں روزہ رکھوں گا تو آخر کار پورے ڈی مہینہ کی کھاتی نہ پی دی کی بھی نہ کری تو یہ اکڑی سٹوی کہ بس میرا روزہ ہے روزہ ہے روزہ ہے نے الحمد للہ پیچھے افطاری بات ہی کھاتی تو یہ چیوی کے بعد میں نہ روزہ مغرب کے بعد ہی کھلتا ہے اس سے پہلے میں نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا.
اللہ پاک بابا کو بچ دے، ہم سب کو بچ دے.
ماشاءاللہ آمین. واہ بھائی واہ، بچوں کے روزوں کی باہر ہیں ماشاءاللہ، کلمہ پڑھتے ہیں درود پڑھتے ہیں دعائیں کرتے ہیں، یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے الحمدللہ.
میرا میرے لیے سنت سے سوال یہ ہے کہ اگر افطاری 1-2 منٹ 3 منٹ احتیاطی طور پر لیٹ کھولی جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ ایسے مت کرو کہ افطاری فوراً کھول لینی چاہیے ورنہ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، تو اس بات میں کوئی حقیقت ہے؟
جب غروب آفتاب میں یقین ہو جائے تو اس کے بعد بلا وجہ جو تاخیر کی گئی تو یہ تاخیر مکروہ ناپسندیدہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. روزہ مکروہ ہو گیا ایسا روزے سے اس کا تعلق کیا، وہ پسندیدہ نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، وہ جلدی فوراً افطار کر لے، مگر ٹائم کا یقین ہونا ضروری ہے. اب یہ جو ہمارے یہاں ٹائمنگ ٹائم ٹیبل کے ہوتے ہیں نا تو یہ تو خود ان میں ہدایات ہوتی ہیں کہ 1-2 منٹ احتیاطی تاخیر کر دو، تو اس میں رکھ نہیں تاخیر کرنے میں، کیونکہ ہمارے پاس علم توقید تو ہوتا نہیں ہے کہ ہم خود اندازہ لگا لیں یعنی سمجھ لیں کہ اب اس وقت ہی سورج ڈوب چکا ہے، تو اس لیے وہ لکھے ہوئے پر ہم لوگ عمل کرتے ہیں، تو 1-2 منٹ تاخیر وہ صحیح ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
عماد تاری برنالہ سے عرض کر رہا ہوں، مارننگ واک کے کیا فوائد ہیں، کیا روزے کی حالت میں مارننگ واک کرنی چاہیے؟
صبح
مارننگ واک
صبح صبح کس چہل قدمی
چہل قدمی میں تو عرج نہیں ہے اچھی چیز ہے اگر اس کے اصولوں کے مطابق چہل قدمی کریں تو کئی بیماریوں کا اس میں علاج ہو سکتا ہے اور صحت کے لیے مفید ہی ہے روزے میں بھی کر سکتے ہیں بغیر روزے کے بھی کر سکتے ہیں
مارننگ واک کا ایک کلچر ہے لیکن اس میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ مارننگ واک جب بھی آپ کریں تو ایک ایسی جگہ پر کریں جہاں پر بے پردگی نہ ہو کیونکہ گرمی کے دنوں میں زیادہ تر کئی یہ کلچر ڈیولپ ہوا ہے کہ واک کرنے والے لوگ جو ہیں وہ شارٹ پہن کر واک کرتے ہیں اور وہ ہاف شارٹ ان کی ہوتی ہے گھٹنے کھلے ہوئے ہوتے ہیں رانیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں تو ایسی جگہ جانے ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے یہ یہ مطلب کہ اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے اسلام اس کی اجازت نہیں ہے اور ایسی جگہ پر پھر وہاں بے پردہ عورتیں بھی نہ ہوں اس طرح کی احتیاطوں کے ساتھ آپ اپنی مارننگ واک یا مارننگ واک ہو یا ایوننگ واک ہو جو بھی اس طرح کی آپ کوشش کریں کیونکہ ایکسرسائز کرنے کے لیے لوگ کرتے ہیں کہ ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے اور فٹنس کے لیے تو اس میں میوزک نہ ہو بے پردگی نہ ہو اس طرح مطلب کہ کھلی رانے نہ ہوں بہت ساری چیزیں ہیں جو شریعت نے جس کی اجازت نہیں دی ہے ان تمام تر باتوں کا لحاظ رکھنا یہ بہت ضروری ہے ایسا نہ ہو کہ آپ جسم کو درست کرنے جائیں اور اپنے ایمان کو داؤ پہ لگائیں اور گناہ گار ہو کر پلٹیں اس میں بالکل غور و خوض کر کے اور شرعی طریقہ کار کے مطابق کرنا چاہیے صلو علی الحبیب یہ فیس بک پر سوالات آئے ہیں شاعری کا شرعی حکم کیا ہے
شاعری اگر شریعت کے مطابق ہے تو جائز ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
روزے کے مقاصد کیا ہیں فیس بک پر سوال آیا ہے
اہم مقصد تو اللہ کی رضا حاصل کرنا اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنا کہ ہم روزہ رکھیں گے اللہ اور رسول خوش ہوں گے جبکہ اس کی رضا کے لیے فرض کی نیت سے رکھیں گے سب سے بڑے مقاصد تو یہی ہے باقی اور بھی ہے کہ روح کی اس میں تازگی ہوتی ہے اور تقویٰ ملتا ہے کہ قرآن کریم میں روزوں کا یہ رمضان کے تعلق ہے کہ لعلکم تتقون کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے روزہ پرہیزگار بناتا ہے تو لیکن یہ کہ روزہ وہ کہ جو ظاہری باطنی آداب کے مطابق رکھا جائے اب پیٹ کا روزہ تو رکھ لیا لیکن ہاتھ کا نہیں رکھا زبان کا نہیں رکھا آنکھ کا نہیں رکھا کان کا نہیں رکھا یعنی کہ زبان کیچی کی طرح چلتی رہی غیبتیں کرتی رہی جھوٹ بولتی رہی لوگوں کی دل آزاریاں ناحق کرتی رہی تو یہ تو زبان نے تو روزہ نہیں رکھا نا اس طرح آنکھیں بدنگاہی کرتی رہی گناہ بھرے چینلز پر یہ فلمیں ڈرامے یا بے پردہ عورتیں دیکھتے رہے یہ سب کیا وہ یہ روزے کی روحانیت تو ختم نورانیت ختم ہو جائے گی اور روزہ بھی مکروہ ہو جائے گا جب یہ اس طرح گناہ کرتے رہیں گے تو پاؤں کا روزہ غلط جگہ پر چل کر گئے ہاتھ کا روزہ ظلم کے لیے اٹھایا تو اس طرح پوری متوجہ کے وجود کو گناہ سے بھی پرہیز کرانا ہے اور یہ تو زندگی بھر کرانا ہوتا ہے تو روزے میں بھی اس کی ایک اہمیت ہے تو یوں متوجہ کے روزہ جو ہے نا ہمیں تقویٰ دیتا ہے تو ہم جب کہ لینے والے بنے نا کہ اپنے اعضاء کا بھی روزہ رکھوائیں دماغ کا بھی روزہ رکھیں دل کا بھی روزہ رکھیں گندی سوچوں کو بھگاتے رہیں ان کو پالیں نہیں اللہ ہمیں ہر عضو کا روزہ نصیب فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
صلی اللہ تعالی علی محمد کیا سحری کھائے بغیر روزہ رکھ سکتے ہیں فیس بک پہ سوال ہے
سحری سنت ہے سحری کے بغیر روزہ ہو جائے گا لیکن یہ بڑی نادانی ہے کہ لوگ مطلب اس میں نمبر بناتے ہیں کہ بغیر سحری کے روزہ رکھا ہے تو یہ کمال نہیں کیا بے کمالی ہے کہ آپ نے ایک سنت چھوڑی ہے سنت کے ساتھ روزہ رکھنا یہ زیادہ کمال ہے نا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
جی کال دیں
میں ڈیرہ اسماعیل خان سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ماہ رمضان میں پیدا ہو تو اس کا نام رمضان ہی رکھنا ہوگا یا کوئی اور نام رکھ سکتے ہیں؟ جواب عنایت فرما دیجیے.
نام تو محمد رکھنا چاہیے بیٹے کا, اور یہ برکت کے لیے اچھا ہے. پھر پکارنے کے لیے جو بھی نام رکھے, رمضان نام رکھے تب بھی صحیح ہے. رمضان نام ضروری ہوتا تو بیٹی کا نام کیا رکھیں گے؟ بیٹی بھی تو رمضانہ, رمضانہ نام تو کبھی سنا نہیں ہے. یہ ایسا ضروری نہیں کہ رمضان ہی نام رکھیں. دو بیٹے ہوئے, تین بیٹے ہوئے, سارے بیٹے رمضان میں ہوئے, سب کا نام رمضان رکھیں گے تو پھر تو ہو سکتا ہے اور مسائل ہوتے رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا بیوی اپنی ساس کو زکات دے سکتی ہے؟ اس سونے کی زکات ہوگی جو شوہر نے شادی میں دیا تھا.
اب یہ کہ جو بھی لڑکی کی ملک میں اگر سونا ہے, لڑکی یعنی بہو جو ہے وہ اگر اس کی مالکہ ہے تو مالکہ ہے, پھر تو وہ زکات میں کاؤنٹ ہوگا سونا. جب شرائط پائے جائیں گے تو زکات دینی پڑے گی. اور ساس اگر حقدار ہے تو اس کو بھی زکات دینا جائز ہے.
میرا نام محمد امان اتاری ہے. آپ نے دلوں کی راحت میں تیل کے نسخے کا ارشاد فرمایا تھا, تو اب تو وہ تیل کا نسخہ بتا دیجئے نا. میری والدہ بہت رات ایک کر بیٹھی ہیں.
اس نے بیچارے نے حاجی رفیق ہمارے, انہوں نے بھی مدنی چینل پہ سن لیا ہوگا نا, تو فوراً نسخہ وہ حاجی عبید رضا کو دے دیا. حاجی عبید رضا نے مجھے بولا تھا کہ میرے پاس نسخہ آ گیا ہے, ان سے میں نے مانگا نہیں, انہوں نے دیا نہیں. یوں مطلب وہ پھر نسین ونسیا بول بھلیا میں چلا گیا. تو انشاءاللہ مگر اس کو یہاں بیان کرو تو لوگ دکانیں کھولیں گے. اب میرے مجھے کیش کروائیں گے تو الیاس قادری کا نسخہ
خدشہ موجود ہے. یہ اندیشہ تو ہے,
اندیشہ تو ہے نا, 100% اندیشہ. یا تو دم کیا ہوا تیل, دم کیا ہوا سرما بازاروں میں بکھرا ہوتا ہے. اچھا میرے نام کی دکان ہے, میرے نام کے عطر ملیں گے. اچھا میرے نام کا عطر تو اب ہوتا تو بازو کا ڈبا ہے, تو چلو اس پہ میرا نام صحیح ہے کہ میں ہوں ہی مطلب گناہگار. لیکن یار مدینہ عطر, مدینہ عطر تو ایسا ہونا چاہیے کہ یار دنیا کا اس سے اعلیٰ عطر ہی کوئی نہ ہو. مدینہ تو مدینہ بھی تو سب سے اعلیٰ شہر ہے دنیا کا. یوں مدینہ عطر رکھیں گے, فیضان مدینہ عطر نام رکھیں گے, خوشبو مدینہ عطر رکھیں گے, اور اندر ہوتا جو کچھ ہے کہ بس وہ عطر کے نام کو بھی لجا دے. بعض اوقات مطلب بالکل ایسے ملاوٹ والی چیزوں پر یہ لفظ مدینہ استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے میرا تو برسوں پرانا ذہن ہے کہ اپنی دکانوں کے نام جیسے کہ مدینہ اسٹور رکھ دیا کسی نے. اب مدینہ, ارے یار مدینہ اسٹور یار اس کا مال تو یوں, مال تو اب یوں لوگ بولتے ہی ہیں نا, اور اس نے ٹھگی کر دی یار, اور نہیں ہے مدینہ والا نہیں ہے, تو یہ نہیں اچھا لگتا نا. تو نام اب دنیا داری کا کام, 100% دنیا داری کا کام کر رہے ہیں. اس میں بھی مطلب ڈنڈیاں بھی مار رہے ہیں, اور نام یار مکہ مدینہ کا استعمال کر رہے ہیں, یا اور مبارک نام رحمت اور پتہ نہیں کیا کیا اچھے اچھے نام جو مقدس ہوتے ہیں وہ نام رکھتے ہیں, اور کام نام جیسے ہوتے نہیں ہیں. اس لیے پھر میں وہ جال جرنلسٹ لکھو گے مال کھینچنے کا جال, جب جال اسٹور میں رکھو گے نام تو لوگ یہی سمجھیں گے یار کوئی یہ انگلش ورڈ ہوگا, یوں دپل میں چل جائے گا کیا. یہ کہ مثال دیا سکے جال اسٹور کھل جائے چاروں طرف,
مشکل ہے
مشکل ہے
مشکل ہے, آجا پھنسا جا کوئی نام نہیں لگے گا.
وہ جال میں سب کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ وہی جال ہے پسانے والی. دنیا کا کام دو, دنیا داری کا نام, جبکہ وہ مطلب ہاں نام مقدس نام رکھنا جائز ہے, لیکن نام
مسجد کے نام رکھتے ہی ہیں نا, مدینہ مسجد, مکہ مسجد.
مسجد تو اعتراض نہیں ہے نا کہ مسجد میں, نعوذ باللہ, ظاہر مسجد کا تعظیم فرض ہے, مسلمان کرتے بھی ہیں.
نہ قرآن کی تعلیم ہو, علم دین سکھایا جائے, وہاں نام مقدس رکھے جاتے ہیں,
مقام ہے نام. اور یہ صحیح ہے, اس کو لوگ وہ نہیں بولتے برا, لیکن دنیا داری کی دکانوں کو تو برا بولتے ہی ہیں, جان جان کے برا بولتے ہیں. صحیح آدمی ہوگا تو بھی برا بولیں گے. میں نے ایک بار زندگی میں غلطی کی ہے بسر. میں بتا چکا ہوں کئی بار میں اگربتیاں بناتا تھا تو وہ کسی نے کہا ہوگا ڈبیا میں اگر دو تو یوں یا مشورہ دیا ہوگا کہ زیادہ چلے گی. تو میں نے ڈبیا میں قادری اگربتی نام رکھ دیا. پھر میں نے قادری اگربتی کی ڈبیا راستے میں دیکھی شاید کچلی ہوئی جب یوں پھینک ہی دیتے تو پھر میں نے بولا گوس پاک نے پکڑ لیا تو اچھا میرا نام کیش کرواتا ہے. پھر میں نے بھائی وہ اس کو تبدیل کروایا اور قادری کا میں نے قومی اگربتی کر دیا. ٹھیک ہے یار میرے رونگ نمبر لگ گیا ہے. قادری اگر خیر جو مجرم پھینکنے والا ہے میں مجرم نہیں. قادری اگربتی نام رکھ کر میں گناہگار نہیں. یا مدینہ اسٹور نام رکھنے والا گناہگار نہیں کہتا میں لیکن کام ایسا ہوں. تو میری اگربتی جیسا دام تھا ویسی چیز تھی. تو کوئی اپنی طرف سے کوئی اس میں کھوٹ یا ملاوٹ یا کوئی سی چیز نہیں تھی. اگربتیاں تیار ملتی ہیں بغیر خوشبو کی. خوشبویں بازار میں تیار مل جاتی ہیں وہ مکس کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو ہم اس طرح مکس کرتے تھے اور چلاتے تھے. یا کچھ اور ایسی چیزیں آتی ہیں جس کو یوں اس پہ چھڑکتے ہیں اگربتیوں پر پھر اس کو پلاسٹک کے بیگ میں اس کو پیک کر کے کچھ مخصوص مدت تک رکھ دیتے ہیں تو یہ جذب ہو جاتی ہے خوشبو. اگربتی نکالو تو خوشبودار. تو میں نے تو بدل لیا کان پکڑ لیے. نہیں یار مقدس نام نہیں ہونا چاہیے. دعوت اسلامی بھی شاید شروع نہیں ہوئی تھی اس وقت. پرانی بات ہے 50 سال پرانی بات کر رہا ہوں شاید. پرانی یاد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ جو نماز تراویح اپنے گھر میں ادا کر رہے ہیں وہ ایک ساتھ 20 رکعت کی نیت کر سکتے ہیں یا دو دو کی ہی کرنے ضروری ہے؟
20 رکعت کی نیت بھی کر سکتے ہیں پر دو دو بس سلام پھیر کر نماز پڑھنا چاہیے افضل یہی ہے. یہ نفلوں کے مسائل ان پر آتے ہیں وہ مکرو تنظیم ہے مطلب منع ہے. اور نماز دارال ہو جائے مگر ہر دوسری رکعت کا قاعدہ یہ فرض ہے ان نمازوں میں تراوی میں نوافل میں. تو ہر دو رکعت اور قاعدہ انہیں تحیات تو پڑھے اور ساتھ میں درود شریف بھی پڑھنا اچھا ہے. اور تیسری میں ثنا اعوذ بسم اللہ اس طرح چوتھی بار پھر بیٹھا یہ سب پڑھا پھر پانچویں میں ثنا اعوذ بسم اللہ پڑھ کے تیرا عت پڑھی. یہ ترتیب اس کی. دو دو پر ہی پڑھے کہ آگے جا کے ٹوٹ گئی کچھ ہوا تو ایسی بھی صورتیں بنیں گی کہ پھر ساری رکعتیں گئی. تو اس لیے وہ دو دو اور فضیلت بھی اسی میں زیادہ ہے. دو دو پڑھے.
سوال چلائیے.
میں ابھی حیدرآباد کر رہا ہوں لاہور سے. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ مجھے نماز میں اور اس سے گھر سے ہر ٹائم اتنے برے وسوسے سے آتے ہیں دین کے بارے میں خود اتنا پریشان ہوتا ہے میں کیا کروں. بعض بات میرا دل کرتا ہے میں اپنے آپ کو کچھ کر لوں. اس کے بارے میں میرا مسئلہ حل بتا دیں.
میرا یہ سوال تھا کہ میں وسوسے اور وہم کا انتہائی مریض بن گیا ہوں اور مجھے جہاں میں کام کرتا ہوں ان لوگوں نے کتا رکھ لیا ہے. مجھے یہی لگتا رہتا ہے کہ میں ان کی وجہ سے ناپاک ہو رہا ہوں. مہربانی فرما کر پاکی اور ناپاکی کے بارے میں کوئی مدنی پھول ارشاد فرمائیں.
میرا نام رب نواز ہے کمالیہ سے بات کر رہا ہوں. جب بھی نماز پڑھتا ہوں عجیب عجیب سے خیال آتے ہیں.
یہ وسوسہ جو ہے نا یہ مطلب شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور جو وسوسوں کو وسوسوں پر غور کرتا رہتا نا تو شیطان سمجھتا ہے کہ یہاں اپنا داو چل گیا ہے تو اس کو زیادہ وسوسے ڈالتا ہے. تو اس لیے وسوسوں کو پالنا نہیں چاہیے. وسوسوں پر غور کرنا نہیں چاہیے ورنہ آدمی پھر مریض بن سکتا ہے جیسے کہ سوالات میں ہم نے دیکھا. تو وسوسوں کے وسوسے اور ان کا علاج ایک رسالہ مکہ المدینہ نے شائع کیا ہے وہ پڑھا کریں وہ لے لیں یا ویب سائٹ دعوت اسلامی کی ہے اس پر اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو معلومات ہوگی. اچھا اب جیسے وسوسے اتنے آتے کہ اپنے آپ کو بس ختم کر لوں یہ بھی وسوسہ ہے اور شیطان کدوا بھی دیتا ہوگا سمندر میں خودکشیاں بھی شیطانی تو کروا رہا ہوتا ہے وسوسے ڈال کر ورغلا کر برنگ اختہ کر کے ابار کر. تو اس طرح مطلب یہ کہ وسوسوں کی طرف توجہ نہ دیں. نماز میں وسوسے آتے ہیں تو اس کا ایک علاج یہ ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ بائیں الٹے کندھے کی طرف لیفٹ شولڈر کی طرف منہ کر کے اس طرح کر لیں. تھوک اڑانا ضروری نہیں ہے اور نماز میں دوسرے لوگ بھی موجود ہیں مسجد میں تو اس اسٹائل سے کریں گے دوسروں کو سمجھنا پڑے گا آپ نے یہ کیا کیا, ورنہ پھر وہ ہو سکتا ہے سوال جواب کریں گے یہ کیا کر رہے ہو. تو اس طرح ہمارے کر لیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ یا پورا یوں بھی پڑھ سکتے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ اکثریت کو پڑھنا نہیں آتا, یہ علی العظیم پڑھتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا مخارج نکالتے ہیں. تو یہ کسی قاری کو سنا لیں کہ آپ صحیح پڑھتے یا نہیں پڑھتے اور صحیح سیکھ لیں, قرآن کریم بھی سیکھ لیں. یہ نہیں آتا تو شاید قرآن کریم بھی پڑھنا نہیں آتا ہوگا, یہ سب سیکھنے سے آئے گا. تو یہ پڑھ کے اب نماز میں جہاں جہاں نظر رکھنا مستحب ہے وہاں نظر رکھے, جیسے کہ قیام میں کھڑے کھڑے جو ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے نا یہ قیام ہے, تو قیام میں سجدے کی جگہ پر نظر ہو, رکوع میں پاؤں کا جو اوپری حصہ ہے پاؤں کے پنجوں کا پشت قدم اس کو بولتے ہیں اس پر نظر ہو, اور سجدے میں ناک پر نظر, سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں تو غالباً سینے پر نظر, ملفوظات میں لکھا سینے پر نظر ہو, اور التحیاتوں میں گود میں نظر ہو. تو یہ اس کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ وسوسے نہیں آئیں گے. وسوسوں کی طرف سے توجہ ہٹا دینا یہ بھی وسوسوں کا علاج ہے. وسوسے آئیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے, نماز کے علاوہ کی بھی بات کر رہا ہوں, اس طرح بھی انشاءاللہ وسوسہ دور ہوگا. سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لے انشاءاللہ اس سے بھی وسوسے دور ہوں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اچھا یہ ایک فدیے کے تعلق سے ایک فیس بک پر سوال آیا ہے کہ اگر کسی کے قریبی عزیز دنیا سے جیسے 62 سال کی عمر میں انتقال کر جائیں, 62 ایئرس کی ایج میں اگر انتقال کر جاتے ہیں تو یہ کیسے اندازہ لگایا جائے کہ ان کے کتنے روزے چھٹی ہوں گے, کہ ایک اندازہ کے مطابق کسی مہینے وہ 8 کسی مہینے 12 روزے وہ نہیں رکھ پا رہے تھے, تو فدیے کا اندازہ پھر کیسے لگایا جائے گا؟
ظن غالب, ایک تو یہ کہ بالغ کب سے ہوا یہ بھی نہیں پتا, تو لڑکی کا حساب 9 سال کی عمر سے لگایا جائے ہجری سن کی 9. انگلش کا یہاں کوئی مطلب گزارا نہیں ہے عمروں میں, جو ہم تو انگلش سے ہی سارا چل رہے تھے, اب رمضان انگلش کی تاریخ سے تھوڑی آتا ہے, عید کب مناؤ گے انگلش تاریخ سے مناؤ گے, نہ اسلامی تاریخ سے, اسلامی تاریخوں سے ہی سارے ہمارے دینی تہوار ہیں. پاکستان کب بنا؟ 14 اگست کو, 27 رمضان کو بنا, آپ کو پتا ہے؟ نہیں پتا, چلو پتا چلیے, انگریزی گھسی ہوئی ہمارے سارے نظام میں وہ دخیل ہے, کیا کریں, ہم کو بھی یہی پھر چلانی پڑتی ہے. تو پاکستان 27 رمضان کو بنا تھا الحمدللہ, تو 14 اگست کو بھی منانے میں حرج نہیں ہے, منایا تو 14 اگست ہی کو جاتا ہے, 27 رمضان کو تو اللہ گلا کر نہیں سکتے نا, رمضان ہوتا نا, چلو رمضان کا احترام تو ہے. خیر ہم لوگ بھی 14 اگست کو مناتے ہیں, پاکستان مدری چینل مناتا ہے تو اللہ گلا نہیں کرتے, اس بہانے نیکی کی دعوتیں دیتے ہیں. دعوت اسلامی کا کام کیا ہے؟ کوئی بھی بہانہ مل گیا نیکی کی دعوت, اب کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن نے وہ درم برم برم درم کر دیا, ہم نے نیکی دعوت کام سنبھال لیا اور روزانہ دلوں کی رات چلا دی, روزانہ سلسلہ اور مختلف لائف سلسلے چلا دیے کہ لوگ گھروں پر ہیں تو اس بہانے نیکی کی دعوت ان تک زیادہ پہنچے گی. وہ موقع سے دنیا موقع سے فائدہ اٹھاتی ہے تو الحمدللہ دعوت اسلامی بھی موقع سے فائدہ اٹھا لیتی ہے نیکیاں کمانے کے تعلق سے. تو 62 سال 62 ایئر صحیح جو بھی ہے, تو 9 سال عورت کا 9 سال سے حساب لگایا جائے جبکہ بالغہ یا بالغ ہونے کا پتہ نہیں ہے, اور لڑکے کا 12 سال سے, کیونکہ لڑکی 9 اور 15 کے درمیان بالغہ ہوتی ہے اور لڑکا 12 اور 15 سال کے درمیان، مگر یہ ہجری سن کے سال ہیں، انگلش کے نہیں، فرق پڑ جاتا ہے انگلش سے.
اسلامی ڈیٹس دیکھی جائیں گے،
اسلامی جو ڈیٹ ہے ہجری سن اس کو بولتے ہیں، اسلامی تاریخ. اب یہ کہ پتا نہیں ہے، تو ہمارے یہاں ہمارے خاندان میں ہم لوگ اس طرح کرتے ہیں، جیسے حاجی رضا ماشاء اللہ اس میں ماسٹر ہے، حاجی عبید رضا، تو یہ میرے سب بھی یعنی یہاں تک کہ میں نے جیسے میری بہن کا بولا نا کہ بھائی وہ کر لینا ہے، ایک آدھ دن کے بعد بولا ہوگا، اور میں کر لیا، یہ اتنا ماشاء اللہ. رضا جو ہے نا ہمارا اس میں بہت استاد ہے، سارے ہمارے خاندان کے، میرے باپ داداؤں کے بھی ہو گئے، میں نے میری ماں کے، والد کے، سب کے ہو گئے. ہم مشورہ کر لیتے ہیں آپس میں، تو فدیہ کے پتہ نہیں ہے نمازیں چھوٹی نہیں چھوٹی، یا مخارج کے مسائل، نمازیں آتی نہیں ہیں، وضو آتا نہیں ہے، کہ کوئی سی غلطیاں رہ گئی ہو کہ نماز ہوئی نہ ہو. تو ہم مطلب پوری زندگی کی نمازیں، وطریں اور روزوں کے فدیہ نکالتے ہیں ہم لوگ. تو اس طرح اس کا طریقہ زیادہ مشکل بھی نہیں ہے، تھوڑا ذہن بنانے کی ضرورت ہے. تو میں آپ کو طریقہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اب مثال کے طور پر آپ نے ان لڑکے کا تو باپ کا 12 سال سے حساب لگایا، والد فوت ہو گئے، تو والد صاحب کی عمر تھی 62 سال، 62 سال پوچھا نا، تو 12 سال کی عمر سے لگایا تو 50 سال بالغ رہتے ہوئے 50 سال گزارے انہوں نے دنیا میں. اسلامی سال لگانا ہے، یہ باسر انہوں نے ہو سکتا ہے انگریزی میں بولا ہو، تو یہ انداز مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس 48.5 سال انگلش کے حساب سے ہو نا، تو اسلامی حساب سے 50 سال کا ہو جاتا ہے. تو یہ 12 دن 15 دن
13 دن بھی سنا ہے میں نے،
12 یا 13 دن کا فرق پڑتا ہے.
10 دن کا جیسے فرق ہو تو 35 سال کے اندر تقریباً، یہ 35 اور 36 سال یہ ہوگا، یعنی 35 سال اگر کسی کی عیسوی ہوگی، انگلش تاریخ 35 ایئرز ہوں گی، تو 36 اس کی چاند کے حساب سے، اسلامی حساب سے تقریباً بنے گی. اور لازمی بات ہے ڈیٹس کا کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے، لیکن موٹا موٹا یہ حساب بنے گا.
یعنی 70 سال کے ہوئے تو 72 کہلائیں گے.
جی یہ موٹا موٹا حساب یہی بنے گا.
تو یہ کہ 50 سال کا جیسے فدیہ دینا ہے، تو اب نمازوں کا حساب لگا لیں، 50 سال کی نمازیں کتنی بنتی ہے، روز کی 5، پھر ایک وتر کا بھی فدیہ ہے، تو 6 ہو گیا، تو آپ 50 یعنی روز کے 6، تو مہینے کے 36,000. یہ ہماری گجراتی کا اسٹائل ہے، 36,000 180. تو یہ ایک مہینے کی 180 نمازیں ہو گئی. اب پھر اس کو 12 سے ضرب دے دیں، اب نہیں آتا ہے، اب جتنی 100 جتنی ہو گئی، اب 50 سال کی ہو گئی، سمجھو کہ 10,000 سپوز کرو 10,000 ہو گئی. اب آپ کے پاس رقم دیکھ لیں، رقم کتنی نکال سکتے ہیں آپ جلدی سے ہو جائے. مثلاً یہ کہ آپ نے ایک فدیہ ہوتا ہے صدقہ فطر جتنا، تو مثلاً اب فطرے کی اس بار کتنی رقم بنے گی کوئی صحیح اندازہ نہیں ہے، ہم مثال لے لیتے ہیں کہ 100 روپیہ صدقہ فطر کی رقم بنتی ہے، تو 100 نمازوں کے ہو گئے 10,000 روپے، تو 1,000 نمازوں کے ہو گئے 1,00,000 روپے. تو مثلاً آپ کے پاس 1,00,000 روپے ہیں، آپ کی ذاتی مل کے 1,00,000 روپے، یا آپ نے ادھار لے لیا کسی سے، تو ادھار رہنے کے بعد یہ قبضہ ہو گیا، ہیں تو آپ کے ہی، تو اب 1,00,000 روپے کے ذریعے آپ اس کو کسی شرعی فقیر جو زکات لے سکتا ہو، زکات جس کو دینا جائز ہو شرعاً، ایسے سے ترکیب بنا لی، تو 1,000 نمازوں کے 1,00,000 روپے میں نے بنائے، تو ایک نیت سے کہ 1,00,000 روپے میں 1,000 نماز کا فدیہ اس کو دے رہا ہوں، اس نے قبضہ کر دیا، لے لیا، ابھی آپ کو گفٹ کر دے کہ میں آپ کو گفٹ دیتا ہوں، تحفہ دیتا ہوں، آپ نے قبضہ کر لیا. پھر ایک ہزار نماز کی نیت سے اس کو بار بار بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو انڈرسٹوڈ ہے, اس کو یوں کہا کہ آپ نے یہ میں آپ کو دیتا ہوں, اس نے قبول کر لیا. اب یہ بولے گا میں آپ کو تحفہ دیتا ہوں, آپ نے قبول کر لیا. تو یہ دس بار لوٹ پھیر کریں گے نا تو یہ دس ہزار نمازوں کا فدیہ ادا ہو گیا, اور روزوں کا تو سال کے. اب یہ اگر آپ کو حساب یاد ہے کہ کون سے سال انتیس ہوئے تھے کون سے سال تیس ہوئے تھے تو یوں کر لیں, ورنہ تیس تو کنفرم ہے, تیس تو ہوتے ہی ہوتے ہیں. تو آپ تیس کے حساب سے لگا لیں تو اب روزے ہوئے سمجھو گے ایک ہزار زندگی کے اس کی بالفرض, تو وہ ایک لاکھ روپے ایک بار ہی میں یہ اس کو دے دیے روزے کے فدیے کی نیت سے, اس نے قبضہ کر لیا, اس نے آپ کو گفٹ کر دیا, تو یہ ساری زندگی کے روزوں کا فدیہ ہو گیا. تو یہ اپنے نماز کے احکام میں یہ طریقہ لکھا ہوا ہے, یہ نماز روزے کے فدیے دینے کا. اس سے مزید آپ پڑھ کے سمجھ لیں, اتنا مطلب ٹینشن نہ لیں, یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے, اتنا بڑا مشکل کام نہیں ہے. لاکھ سے بھی ضروری نہیں ہے, سو روپے کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں, لیکن ذرا دیر بہت لگے گی. یہ میں نے ہول سیل طریقہ آپ کو بتا دیا. دس لاکھ ہے آپ کے پاس تو اور جھٹکے میں ہو جائے گا, دس بار بھی لوٹ پھیر نہیں کرنی پڑے گی. تو یہ تو دے دیں. اس میں دیکھو وہ شیطان تو وسوسے ڈالے گا, اس کا تو کام ہی یہی ہے نا, یہ کیسے ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے. اس کو چھوڑو, یہ عالمگیری فتح عالمگیری مشہور کتاب ہے, اس میں تو پورا ایک باب ہے کتاب الحیل یعنی ہیلوں کا باب. تو یہ ہیلا جو ہے نا یہ جائز ہے, بعض لوگ اس میں باتیں بناتے ہیں, لیکن یہ کہ اسی منن والے سچن والے نہیں ہیں. ہمارے علماء کرام نے اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے یہ طریقہ بتا گئے وہ, اور اس طریقے پر عمل ہو رہا ہے. اور انہوں نے اپنے آپ نہیں بتایا, قرآن و حدیث کی روشنی بتایا, قرآن و حدیث میں ہیلے موجود ہیں. اب ذرا پھر وہ بہت طول پکڑ جائے گا میں اگر وہ دلائل دوں گا تو. اور ایک تو رحمت جو ان کی حضرت سیدنا ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ جن کا نام تھا رحمت, قرآن میں اس کا ذکر ہے, نام رحمت کا ذکر وہ پھر تفسیروں میں ہوتا ہے نا, تو وہ ان کی بیوی کا ذکر ہے. خیر ان کی بیوی نے ایک بار دیر کر دی آنے میں, تو حضرت ایوب علیہ السلام سخت بیماری نے حاضری دی ہوئی تھی, تو آپ نے وہ قسم کھا لی کہ میں سو شفا کے بعد سو کمچیاں ماروں گا, سو ڈنڈے ماروں گا, سو لکڑیاں ماروں گا, اس طرح کی کوئی قسم کھا لی. یہ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کہ پھر یہ کہ قرآن نے ان کو ہیلا بتایا, کیونکہ ان کو پھر یہ ہوا کہ میں اتنی خدمت کی اور میں سو لکڑیاں ماروں گا کیسے. تو قرآن کریم نے یہ ان کی رہنمائی فرمائی اللہ پاک نے اپنے نیک بندے کی نبی کی کہ یوں کرو, سو تیلیوں کی جھاڑو لے لو, سو تیلیوں کی جھاڑو لے لو اور ایک بار مار دو تو یہ تمہاری قسم پوری ہو جائے گی. یہ ہیلا حدیثوں میں اس طرح کے ہیلے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں گوشت حاضر ہوا تو وہ پوچھا کیا ہے تو صدقہ, تو صدقہ تو نبی اور ان کی آل پر حرام ہے, صدقہ قبول نہیں کیا, فلاں کو دے دو. یہ حدیثوں کا ایک خلاصہ عرض کر رہا ہوں, تو فلاں کو دے دو, حقدار کا بتا دیا کہ اس کو دے دو, پتا ہے کہ وہ حقدار ہے. اب اس نے وہ گوشت قبول کر لیا, صدقہ قبول کر لیا. اب جس نے قبول کر لیا اس نے حاضر ہو کر عرض کیا, سرکار آپ کی نظر ہے, اب گفٹ ہے وہ نظرانہ, سرکار نے قبول فرما دیا. تو یہ گھوم کر آیا نا, ہیلا ہو گیا نا کہ صدقہ اس کے حق میں تھا جو مستحق نے قبضہ کر لیا, اب اس کے حق میں صدقہ تھا, لیکن اب اس نے دیا تو یہ گفٹ ہو گئی کہ یہ صدقہ نہیں دے رہا, یہ تو تحفہ دے رہا ہے. تو یوں مطلب فرق پڑا. تو اس طرح یہ ہیلا جو ہے قرآن و حدیث سے ثابت ہے, علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہیلے کے مسائل لکھے ہیں. امید ہے کہ اس طرح کریں گے تو ہمارے جو عزیز ہیں وہ انشاءاللہ راحت میں رہیں گے انشاءاللہ. یہ امید کی جا سکتی ہے, اس کو یہ فائنل ان کے فرض اتر گئے یہ میں نہیں کہہ رہا, اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ اتر جائے. تو آپ کے باپ ہیں, دادا ہیں, دادی ہیں, نانا ہیں, نانی ہیں, خاندان کے جو افراد ہیں کہیں نہ کر لیں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. صدقہ فطر کے تعلق سے انشاءاللہ بھی ہم سنتے ہیں, جو فدیے کا بھی بیان ہوا تو صدقہ فطر کے تعلق سے دینا ہوتا ہے.
یہ دارالفتاء اہل سنت کی طرف سے جو چارٹ ملا ہے وہ عرض کر رہا ہوں, یہ پاکستان کے لیے, یعنی ہر جگہ کے دام وغیرہ کے مطابق یہ احتیاطی ایک فگر دیا جاتا ہے. تو رمضان ورق 1441 ہجری بمطابق 2020 دیکھو, صدقہ فطر جو ہے نا گندم کنک یعنی گیہوں یا اس کے آٹے سے دیا جاتا ہے, یا جو شریف بھی دے سکتے ہیں, کھجور بھی دے سکتے ہیں, کشمش سے بھی دے سکتے ہیں, لیکن دام میں فرق ہے, جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا, جتنا مہنگے والا فطر صدقہ فطر دیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا. ٹی وی کا اسکرین بھی ہلکا پھلکا ہوتا ہے تو تنگ کرتا ہے, اور اچھا ہوتا ہے تو چلتا رہتا ہے نا, بڑے بڑے لگاتے ہیں نا اسکرین, اور اپنی آسانی کے لیے بہترین ہم ڈیکوریشن لگاتے ہیں تو جنت کے بھی بہترین درجات ملیں گے انشاءاللہ, بہترین صدقہ فطر دیں گے تو انشاءاللہ, اور سارے صدقہ فطر بہترین ہیں, لیکن جو نفس پر زیادہ وزن پڑے گا نا وہ زیادہ بہتر ہوگا, رقم جس پہ زیادہ ہوگی. تو اب یہ سنیے اور منتخب وہ کیجئے جو جنت میں آپ کو زیادہ فائدہ پہنچائے آخرت میں. گندم کا آٹا درمیانی کوالٹی 100 روپیہ, اعلیٰ کوالٹی 125 روپیہ, یعنی صدقہ فطر جو ہے 100 روپے کا چل جائے گا, 125 کا دیں تو زیادہ اچھا ہے, اعلیٰ کوالٹی. جاؤ 320 روپیہ درمیانی کوالٹی, یعنی کہ میڈیم کوالٹی, میڈیم کوالٹی 320 جاؤ, اور اعلیٰ کوالٹی سپر کوالٹی 400 روپیہ. کھجور درمیانی یعنی میڈیم کوالٹی 1200 روپیہ, اور اعلیٰ کوالٹی سپر کوالٹی 2000 روپیہ. کشمش, کشمش سوکھے ہوئے انگور جو ہے, ڈرائی انگور, انگور گریپ,
انگور کو گریپ کہتے ہیں,
گریپ
ڈرائی گریپ,
ڈرائی گریپ کشمش, تو درمیانی یعنی میڈیم کوالٹی 1900 روپیہ, یعنی کہ 1900 اور اعلیٰ کوالٹی سپر کوالٹی 2400 روپیہ. یہ صدقہ فطر کی مقدار. اچھا اس کے کچھ مدنی پھول بھی لے لیں. صدقہ فطر عید الفطر کی صبح صادق کے وقت شرائط پائی جائیں تو واجب ہوتا ہے, البتہ رمضان المبارک میں بلکہ اس سے پہلے بھی دے سکتے ہیں. ادائیگی کے وقت اس دن جو بازار کی قیمت ہو یا مارکیٹ ویلیو ہو اسی کا اعتبار کیا جائے, تاکہ جو بیان کیا گیا اس میں کم نہ ہو جائے, زیادہ جائے تو عرض نہیں ہے. صدقہ فطر میں اصل اعتبار مقدار یعنی کہ کوانٹیٹی کا ہے, مقدار میں علماء کے اقوال مختلف یعنی جدا جدا ہیں, اس لیے عوام کی سہولت کے لیے اجناس کی مقدار کے بجائے یعنی جو چیزیں بیان کی گئی اس میں اس کی کوانٹیٹی کے بجائے محتاط رقم جو ہے وہ بیان کر دی گئی ہے, تاکہ یقینی طور پر صدقہ فطر ادا ہو جائے. صلوا على الحبيب
صلى الله
تعالی علی محمد.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.